افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن ہوا اعما انما یتذکر اولو الالباب. کیا پھر وہ شخص جو جانتا ہے کہ جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے وہ حق ہے، کیا اس جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہو جس کو یہ حق نظر نہ آتا ہو؟ بے شک نصیحت تو عقل والے ہی قبول کرتے ہیں. یہاں کس کو اندھا کہا جا رہا ہے؟ جو حق کو نہ پہچانے. اللہ تعالیٰ براہ راست سوال کر رہا ہے، اور پہچاننے والا علم والا ہوتا ہے اور انکار کرنے والا عامى ہوتا ہے. اور یہاں آنکھوں کی بصارت نہیں بصیرت کی بات ہو رہی ہے، کہ جس کو سمجھ ہی نہیں کہ حق کیا اور باطل کیا ہے. اور تعصب کی وجہ سے نا بعض اوقات انسان کا دماغ حقائق کو پروسیس نہیں کر پاتا. تو اگر آپ کو اللہ کی بات کے بارے میں کچھ بھی ڈاؤٹ ہے یا آپ اس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتے تو پھر آپ کی جو پروسیسنگ ہے نا وہ صحیح نہیں ہو رہی. جب آپ قبول ہی نہیں کرنا چاہتے تو پھر مائنڈ ریجیکٹ ہی کرے گا. تو اولو الالباب کون ہے؟ جن کی عقل جذبات رسومات اور وہموں کی تہوں سے پاک ہو، خالص سچائی کو پانے کے قابل ہو. قرآن کی نظر میں اصل عقل مند وہ نہیں جو صرف دنیاوی حساب کتاب میں تیز ہے، مینٹل میتھ کر سکتا ہے، کیلکولیٹر کے بغیر بھی بڑی بڑی جمع تفریق کر سکتا ہے. اصل عقل مند وہ ہے جو اپنی زندگی کا مقصد پا لیتا ہے. اور ایک اور بات یہ بھی یاد رکھیے، جو شخص جانتا ہو اور جان بوجھ کے اندھا بنا ہوا ہو نا، عمل نہ کر رہا ہو، وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہوتا ہے. مثلا کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ دیکھ سکتے ہیں لیکن وہ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتا. اب وہ بیچ بیچ میں ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں جسے پتہ چلتا ہے ان کو دکھائی دے رہا ہے. تو ان کے اندر ایک خوف ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی اصلیت نہیں بتائی ہوئی، وہ ایک مینٹل پریشر ہوتا ہے ان کے اوپر، سٹریس ہوتا ہے. تو جو لوگ سمجھتے ہیں نا اور پھر عمل نہیں کرتے وہ ہمیشہ سٹریس کا شکار رہتے ہیں، سکون نہیں پا سکتے. حقیقی سکون صرف اس کو ملتا ہے جو حقیقت کو مان جاتا ہے، حق کو پہچان جاتا ہے. وہ کون ہے؟ اب ان کی صفات یہاں بتائی جائیں گی. ان صفات پہ اپنے آپ کو پرکھ لیجئے. الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، وہ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور پختہ عہد و پیمان کو توڑتے نہیں. اللہ سے کیے ہوئے وعدے جو وعدہ الست ہے اور اللہ کے ساتھ وفادار ہیں، اسی کو اپنا سب کچھ مانتے ہیں، اور میثاق کی پاسداری کرتے ہیں. میثاق یعنی جو لوگوں کے ساتھ کانٹریکٹس ہوتے ہیں، نکاح، کاروباری سودے وغیرہ وغیرہ، یعنی وہ کانٹریکٹ کر کے توڑتے نہیں. جو معاہدہ کرتے ہیں دوسرے کے ساتھ، مثلا یہ ایسی ڈیلنگ ہوتی ہے نا کہ اچھا میں تمہارے لیے یہ کروں گی تمہیں یہ کرنا ہوگا، وہ کہتے ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے کریں گے، لیکن اس کے بعد بالکل غائب، بھول جاتے ہیں اپنے وعدے کو. تو یہ عقل والے نہیں ہیں جو وعدے توڑیں، جو معاہدے توڑیں. لیکن دو بندوں کے بیچ میں ایک معاہدہ ہوتا ہے اور لین دین ہوتا ہے، جیسے ایک سودا ہوتا ہے کوئی، ہم اتنے پیسے دیں گے ہمیں یہ چیز ملے گی. جب پیسے آپ نے دے دیا ایڈوانس اور چیز کچھ اور ملی، تو کوئی بھی معاشرہ کوئی بھی انسان اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس کے افراد معاہدوں کی پاسداری نہ کریں. قرآن اسے عقل مندی کی پہلی شرط قرار دیتا ہے. یہ عقل مند ہے جو معاہدے پورے کرتا ہے. اور انسان کے اندر ایک ہارمون ہے جو معاشرتی تعلقات اور بھروسے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. جو لوگ وعدہ پورا کرتے ہیں وہ نہ صرف دوسروں کا اعتماد جیتتے ہیں بلکہ اپنا ذہنی تناؤ سٹریس بھی کم کرتے ہیں، کیونکہ وہ دھوکہ دہی کے بوجھ سے آزاد ہوتے ہیں. والذین یصلون ما امر اللہ به ان یصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب. اور اللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، صلہ رحمی، وہ انہیں جوڑ کر رکھتے ہیں اور اپنے رب کی خشیت اختیار کرتے ہیں اور برے حساب سے ڈرتے ہیں. یہ ہیں عقل مند لوگ. مزید خصوصیات آ گئیں. عقل مند اللہ سے کیوں ڈرتا ہے؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اللہ سب سے بڑی پاور ہے، اور وہ ایسا پکڑے گا سوء الحساب میں کہ پھر چھوٹنا مشکل ہے. اور یہ آیت ہمیں ذمہ دار شخصیت بننے کی ترغیب دیتی ہے، جو اللہ سے بھی جڑا ہوا ہے اور اپنے ارد گرد کے انسانوں سے بھی پیار محبت کا رشتہ قائم رکھے ہوا ہے، ان کے ساتھ بھی اس کا معاملہ درست ہے. رشتہ داریاں بھی اچھی اور رب کا بھی ڈر، وعدے بھی پورے، اور اللہ کی طرف سے جو عبادت کا سبق ملا تھا رب ماننے کا اللہ کو، وہ بھی پورا. یہ کوالٹیز جس کے اندر ہو یہ ہیں کامیاب لوگ. اور کیا کرتے ہیں یہ کامیاب لوگ؟ والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، اور وہ جنہوں نے اپنے رب کا چہرہ چاہنے کے لیے صبر کیا، اللہ کا دیدار کریں گے اس لیے صبر کیا، اور نماز قائم کی، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے چھپے اور کھلے خرچ کیا، اور برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں، کوئی برا کرے جواب میں اچھا کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں جو معاشرہ اس پہ قائم ہو، جو گھرانہ اس اصول پہ چلتا ہو، تو اگر میرے سے کسی نے اچھا نہ بھی کیا میں پھر بھی اچھا کروں گا، کیا وہ کامیاب نہیں ہوگا؟ یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کے گھر کا اچھا انجام ہے، یعنی عقل مند لوگوں کے اندر صبر، عبادت، سخاوت اور اعلی اخلاق ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں انہیں ہمیشہ کے لیے خوشیاں نصیب ہوں گی. اور یاد رکھیے، صبر وہی ہے جو خالص اللہ کے لیے ہو، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اسی پر اجر ہے. جو مجبوری کا ہے وہ تو مجبوری کا ہی ہے، اور ہمیں اللہ کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق بھی ادا کرنا ہے. ایک طرف نماز اللہ کا حق اور دوسری طرف خرچ کرنا بندوں کا حق. اور سرم و علانیہ، چھپ کے بھی نیکیاں کرتے ہیں، علانیہ بھی کرتے ہیں، اور اخلاق کے اعلی مقام پہ فائز ہیں. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے جذبات پہ قابو پا لیتے ہیں، امپلس کنٹرول، اور برائی کو بھلائی سے ٹالتے ہیں. اصل میں شدید غصے کی حالت میں اپنے نروس سسٹم کو کنٹرول کرنا بڑی اعلیٰ ذہنی صلاحیت مانگتا ہے، اور یہ تب ہوتا ہے یہ جب اوپر کے چار پانچ کام ہو چکے ہوں. جو اوپر والے کام نہیں کرتے نا، نہ نماز پڑھتے ہیں نہ خرچ کرتے ہیں، پھر وہ یہ کام نہیں کر سکتے، وہ اپنے جذبات پہ قابو نہیں پا سکتے. اور پھر آپ دیکھیں کہ دوسروں پہ خرچ کرنے والا عقل مند کیسے ہے؟ وہ تو بیوقوف نہیں؟ کیا خیال ہے؟ ہمارے معاشرے میں تو اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں نا، جو کھلے ہاتھ والا ہو. اللہ کی نظر میں ہے، مگر اللہ کو کون یاد رکھتا ہے؟ معاشرتی رسم و رواج کے بیوقوف، فلاں چیز بھی دے دی، فلاں بھی نکال دی، وہ بھی کر لیو. بات یہ ہے کہ وہ دے کے لیتے کیا ہے؟ ذہنی سکون، دل کا اطمینان، اللہ کی محبت. کیا دنیا کی حقیر چیزوں کے بدلے اتنی اعلیٰ نعمتیں مل جائیں تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا؟ اے عقل مند لوگ ہیں، کیا دے کے کیا لے رہے ہیں؟ یعنی کسی کی عقل مندی اس سے پتہ چلتی ہے نا، وہ کیا دے کے کیا لے رہا ہے. جب آپ اچھی سی شاپنگ کر کے آتے ہیں نا، تو پھر آپ سب کو دکھا، دیکھیں میں نے اتنی کم قیمت میں یہ فلاں برانڈ کی فلاں چیز لے لی، سارے کہتے واہ بھائی تم بڑی عقل مند. لیکن یہاں پر دینے والے عقل مند ہیں، اور پھر برائی کا جواب بھلائی سے دینے میں نفرتیں ختم ہوتی ہیں، یہ عقل مند لوگ ہوتے ہیں. اور ان نیکیوں کا انجام کیا ہوگا؟ عقبت دار ملے گا، ہمیشہ کی خوشیاں. مومن حالات کے رحم و کرم پہ نہیں رہتا کہ حالات خراب ہیں اس لیے میں بےچارہ، بلکہ قوت سے، کوشش سے، اپنے اخلاق سے حالات کو بدل دیتا ہے. جنات عدن، ان لوگوں کے لیے ہمیشہ کے باغ، یدخلونہا، ان میں وہ داخل ہوں گے. اور کون کون داخل ہوگا؟ ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. اور ان کے آبا و اجداد اور ان کی ازواج اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہوئے وہ بھی، اور فرشتے ہر دروازے سے ان پہ داخل ہوں گے. دنیا میں جب کوئی چیز ملتی ہے نا، تو ساتھ ہی یہ ڈر لگا رہتا ہے، یہ ختم ہو جائے گی، یہ چھن جائے گی، یا ہم اسے چھوڑ کے چلے جائیں گے. ان تینوں میں سے ایک ہونا ہی ہونا، یا وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، یا کوئی چرا کے لے جاتا ہے، یا پھر ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. جنت کی بہت اہم خوبی جس کا ہر دفعہ ذکر کیا جاتا ہے وہ ہے خلود، ہمیشگی. نہ ان چیزوں نے ٹوٹنا ہے، نہ پرانا ہونا ہے، نہ کسی نے چھیننا ہے، نہ ختم ہونا ہے. اور پھر بڑا اللہ کا کرم کہ جنت میں اللہ مومن کو تنہا نہیں چھوڑے گا، اس کے عزیزوں کو اس سے ملا دے گا جن سے وہ محبت کرتا ہوگا. لیکن یاد رکھیں، سارے رشتے دار جنت میں اکٹھے نہیں ہوں گے، یہ یاد رکھنے کی بات ہے. چاہے ہمیں دنیا میں ان سے کتنی بھی محبت ہو، یہاں اللہ نے شرط لگا دی، وَمَن صَلَحَ، جو نیک ہوں گے، جو اللہ کے تابع دار فرما بردار ہوں گے، وہ وہاں ملیں گے آپ کو. اور اس میں آپ دیکھیے، اوپر والے بھی اور نیچے والے بھی، آبا بھی اور ابنا بھی، اور پھر فرشتے استقبال کریں گے. کتنی بڑی عزت کی بات ہے، یہ پروٹوکول اور عزت کی انتہا ہے. اور جنت میں کسی قسم کا خوف و خطرہ نہیں ہوگا، ہر طرح کی سیکیورٹی. دنیا میں جب آپ کے پاس نعمتیں زیادہ ہوں تو خوف اور خطرے بھی اتنے بڑھ جاتے ہیں، لوگوں کی نظریں بھی اتنی لگتی ہیں. لیکن وہاں فرشتے خدمت اور سلامی کے لیے کھڑے ہوں گے، سلام علیکم، یہ فرشتے آ کے سلام کریں گے. آپ دیکھیں نا، معزز شخصیات جب آتی ہیں کسی ملک کی، تو کیا کرتے ہیں؟ ان کو کیا دیتے ہیں؟ سلامی دیتے ہیں نا. اور جب کوئی دلہن آتی ہے تو اس کو بھی سلامی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، سلامی سمجھ آ گئی. ٹھیک، سلام کی سمجھ نہیں آنی تھی، سلام علیکم. فرشتے ہر دروازے سے داخل ہو کے، کیا خوبصورت منظر، تم پہنچ گئے، آ گئے اپنے گھر، السلام علیکم. جدھر دیکھیں گے سلام سلام، عزت، اور ایک عجب منظر ہوگا. اور پھر یہ صرف ایک سلوگن نہیں ہوگا بلکہ ایک سرٹیفکیٹ ہے کہ یہاں اب امن ہی امن ہے، تمہیں ہر طرح کی سلامتی یہاں نصیب ہوگی، یہاں آپ کو کسی طرح سے کوئی خوف نہیں ہوگا، ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں، یہ اب آپ کا اپنا گھر ہے ہمیشہ کے لیے۔ لیکن کس وجہ سے یہ سب ملے گا؟ بما صبر تم، کیونکہ تم صبر کرتے تھے۔ فنعم عقب الدار، کتنا اچھا انجام ہے آخرت کے گھر کا، کیسا اچھا گھر ہے آخرت کا۔ جتنے کام پیچھے بتائے گئے نا، نماز پڑھنا صبر ہے، گناہ سے بچنا صبر ہے، صدقہ کرنا صبر ہے، ان کو دینا جو تکلیف دیتے ہو صبر ہے، بیماری پہ صبر ہے، کسی کی بات پہ ہرٹ ہو گئے ہیں اور بس اندر ہی رکھ لیا چپ کر کے، کسی سے ذکر ہی نہیں کیا، یہ بھی صبر ہے، تقدیر پہ راضی رہنا صبر، ہر کام ہی صبر کا تقاضا کر، یہاں اس وقت بیٹھنا بھی صبر ہے آپ کے لیے۔ ایک اور چیز یہ ہے کہ دنیا میں کچھ لوگ اپنی خواہشات کنٹرول کر لیتے ہیں، اور یہ خواہشات کنٹرول کرنا صبر ہوتا ہے، اور کچھ لوگ نہیں کنٹرول کرتے، وہ ہر خواہش یہیں پوری کرنا چاہتے ہیں۔ اب جو یہیں پوری کرنا چاہتے ہیں، حلال حرام جائز ناجائز، بس یہی مل جائے، آگے کچھ نہیں ان کے لیے، لیکن جو یہاں صبر کرتا ہے تو وہاں اس کی قربانیوں کو ضائع نہیں کیا جائے گا، اس کا اعتراف کیا جائے گا، اس خوبی کو مینشن کیا جائے گا، تمہیں یہ سلامیاں اس لیے مل رہی ہیں کہ تم نے صبر کیا تھا، دنیا میں صبر کر کے آئے ہو، ہر نیکی کے پیچھے صبر ہے۔ یہ آیت ہمیں دنیا کی سختیاں جھیلنے اور برداشت کرنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ جب انسان تھک جائے نا لوگوں کے رویوں سے، تو پھر اس ماحول کو یاد کر لے کہ چند دن کی بات ہے، آگے تو خیر ہی خیر ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ فرشتوں کا یہ انداز ہمیں سکھاتا ہے کہ کسی کی محنت، خیر، خوبی کا اعتراف کرنا اور انہیں اچھے الفاظ میں سلام کہنا، یہ بہت بلند اخلاق ہے۔ ہم بعض اوقات کسی کے اندر بڑی خیر ہوتی ہے، ہم ماننا نہیں چاہتے، ہم اس کا ذکر ہی نہیں کرتے، خرابیوں کا فوراً کریں گے۔ والذین ینقضون عهد الله من بعد ميثاقه، اور وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، اب یہ دوسری کیٹیگری کے لوگ، اللہ سے وعدے توڑ دیے، اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں کاٹ دیا، باپ بچوں سے کٹا ہوا ہے، بہن بھائی ایک دوسرے سے کٹے ہوئے ہیں، ماں بچوں کو باپ سے ملنے ہی نہیں دیتی، آپس کی ناراضگیوں لڑائیوں میں خون کے رشتوں کو کاٹ کے رکھ دیا، اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے لعنت ہے اور انہی کے لیے آخرت میں برا گھر ہے۔ اب یہاں پچھلی آیات کا بالکل الٹ ہے، عہد شکنی پوری شخصیت کو ناقابل اعتبار بنا دیتی، اور پھر جن لوگوں کے اندر انا ہوتی ہے، لالچ ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے، وہ پھر خونی رشتوں تک کا لحاظ نہیں کرتے، ان کے ساتھ بھی برا کرتے ہیں، اور زمین میں فساد سے مراد ظلم، ناانصافی، جھوٹ، ماحول کو خراب کرنا، اخلاقی پستی، اور لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری، جو کہ سکون کا ذریعہ ہوتی ہے۔ جن لوگوں پہ لعنت ہوتی ہے نا، وہ دنیا میں بھی سکون نہیں پا سکتے، اور جو لوگ ان خوبیوں کے مالک ہوتے ہیں جن کا ذکر کیا گیا، وہ ایک عام انسان ہو سکتے ہیں لیکن دل ان کا خوشی سکون سے بھرا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئر کٹ بتا دیا ہے، جوڑنے والوں کے لیے جنت اور توڑنے والوں کے لیے لعنت۔ اچھا، جب رشتے جوڑنے کی بات آتی ہے نا، کسی کو کہا جائے نہیں وہ نہیں سنیں گے، وہ نہیں مانیں گے، وہ ملنا ہی نہیں چاہتے، وہ ایسا نہیں، وہ ویسا نہیں، آپ کوشش تو کر کے دیکھیں، کوئی تو ایک قدم اٹھائیں۔ بہت بڑی وارننگ ہے یہاں ان آیات میں، اگر ہم اپنے خالق اور مخلوق کے ساتھ تعلقات بگاڑیں گے تو نتیجہ نہ صرف آخرت میں برا ہوگا، دنیا میں بھی اللہ کی رحمت اور سکون سے محروم ہوں گے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور یہ دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بس ایک حقیر متاع ہے۔ یاد رکھیے، رزق میں اضافے کا تعلق انسان کی محنت یا ذہانت سے ہی نہیں، اس کے پیچھے اور بھی فیکٹرز ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے آزمانے کے لیے بہت دنیا دی ہوتی ہے، تو جو لوگ آخرت سے غافل ہو کر دنیا کی زندگی پر مطمئن ہیں، خوش ہیں، یعنی عارضی ملنے والی چیزوں پر، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ بس متاع پہ خوش ہیں، معمولی فائدہ ان کے پاس، کیونکہ آخرت کی انفینائٹ لائف کے مقابلے میں دنیا کی 70-80 سالہ زندگی تو کوئی معنی ہی نہیں رکھتی۔ اگر اس کو آپ میتھ کی روح سے دیکھیں تو یہ صفر کے ہی قریب ہوگی، نتھنگ۔ تو دنیا برتنے کی چیز ہے، متاع ہے، دل لگانے کی نہیں ہے، اور رزق کا مالک اللہ ہے۔ جب یہ سمجھ لیتا نا انسان، تو ذہنی سکون مل جاتا ہے، اور انسان کے اندر سے حسد وغیرہ سب نکل جاتا ہے پھر، اور انسان ریٹ ریس کا شکار ہونے کی بجائے اس سے نکل کر بلند مقاصد کی طرف توجہ کرتا ہے۔
أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما فنعم عقب الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع
ويقول الذين كفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی کہہ دیجئے اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع کرے اسے اپنی طرف آنے کی ہدایت دے دیتا ہے اہل مکہ جو تھے معجزے طلب کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کائنات کے ذرے ذرے میں نشانیاں بکھری پڑی ہیں اور اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو گمراہ نہیں کرتا لیکن ہدایت کی شرط کیا ہے من اناب بار بار اللہ کی طرف پلٹنا اپنے غرور کو توڑ کے سچائی کے آگے جھک جانا تو جب بھی زندگی میں کوئی الجھن ہو کوئی مشکل ہو کیا کرے اللہ کی طرف پلٹیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دل اطمینان پاتے ہیں یعنی رجوع کرنے والوں کی اندرونی کیفیت بتائی جا رہی ہے اور ذکر سے مراد صرف تسبیح پڑھنا نہیں اس میں نماز قرآن کی تلاوت اللہ تعالیٰ کی قدرت پر غور و فکر ہر حال میں اسے یاد رکھنا آپس میں بیٹھ کر مل کر ایک دوسرے سے اللہ تعالیٰ کے احکامات قرآن کے بارے میں ڈسکس کرنا یہ سب ذکر ہی کی قسم ہے جیسے مذاکرہ ہوتا ہے حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ نے کیوں مانگا تھا کہ ہم دونوں مل کر ذرا ذکر کریں تسبیح کریں تو یاد رکھیے دل کا حقیقی سکون پیسے شہرت عیاشی میں نہیں یہ چیزیں وقتی طور پہ خوش کریں گی آپ کو لذت دے دیں گی لیکن اصل جو روح کا اطمینان ہے وہ صرف اللہ کی یاد میں ہے جو دل اللہ کے ذکر سے خالی ہے وہ اداس اور خوف زدہ رہتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے نا تو انسان کا یہ جو سامنے والا دماغ ہے نا فرنٹل لوب یہ متحرک ہو جاتا ہے اور یہ سکون اور توجہ کا مرکز ہوتا ہے تجلیات کا مرکز ہوتا ہے اور اس دوران پھر کیا ہوتا ہے جب یہاں چین آتا ہے تو جو ہمارے تناؤ پیدا کرنے والے کورٹیزول ہارمونز ہوتے ہیں ان کی سطح کم ہو جاتی ہے اور ڈوپامین جو ہے وہ خارج ہونے لگتا ہے اور انسان ریلیکس ہو جاتا ہے خوش ہو جاتا ہے اور اسی طرح یہ بھی کہا گیا، یہ بھی پروون ہے کہ ذکر اور تلاوت کے دوران سانس کی جو خاص ترتیب اور الفاظ کی ادائیگی ہوتی ہے، یہ ہماری ویگس نرو کو متحرک کر دیتی ہے اور جسم کا جو پیرا سمپیتھیٹک نروس سسٹم ہوتا ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، اور یہ سسٹم دل کی دھڑکن کو متوازن کرتا ہے، بلڈ پریشر کو نارمل کر دیتا ہے۔ انسان کے اندر نا فطری طور پر ایک ویکیوم ہوتا ہے، خلا ہوتا ہے، جو انسان کی کمزوری پر دلیل ہے، یہ صرف بھر سکتا ہے لا محدود ہستی، انفینٹ ہستی کی یاد سے، اس کے علاوہ کس چیز سے نہیں بھرتا یہ، یعنی اندر کا خلا صرف اللہ کی یاد سے بھرتا ہے، بس سمپل سی بات ہے۔ اگر کوئی بھی انزائٹی یا بے چینی کا شکار ہو تو ذکر الہی شروع کریں، عادت بنائیں، اور ہمارے سکون کی جو کی ہے، کی آف پیس ہے، وہ ہمارے پاس ہی ہوتی ہے، ہم نہ لگائیں تو اور بات ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم وحسن مآب، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے خوشخبری ہے اور عمدہ ٹھکانہ۔ ذکر سے سکون لینے والے اور عمل صالح کرنے والوں کا انجام بتایا گیا کہ ان کے لیے طوبہ ہے، طوبہ کے کئی معنی، یعنی بہت زیادہ خوشی ہے، پاکیزہ زندگی ہے، راحت ہے، اور طوبہ جنت کے خاص درخت کا نام بھی ہے۔ تو دنیا میں قلبی سکون کے لیے لفظ طوبہ ہے، اور آخرت میں اعلیٰ درجے کے انعام اور حسن مآب۔ دنیا میں انسان کتنا بھی عالیشان گھر بنا لے، ایک محل بنا لے، وہ حسن مآب نہیں ہو سکتا، کیونکہ عارضی ہے، چھوڑ کے جانا ہے۔ حقیقی ٹھکانہ وہ ہے جہاں پہنچ کر پھر کہیں نہیں جانا، اور نہ کہیں جانے کا دل بھی چاہے گا انسان، لا یبغون عنہا حولا، وہاں سے ٹلنا ہی نہیں چاہیں گے۔ تو قرآن مجید میں ہر جگہ ایمان اور عمل صالح کی بات ملتی ہے، اور یہ ایمان اور عمل صالح مل کے بامقصد زندگی بنتی ہے، جس کا نتیجہ توبہ کی شکل میں آتا ہے۔ تو اپنی انویسٹمنٹ وہاں کریں جہاں ہمیشہ کا پروفٹ ملنا ہے۔ کذالک ارسلناک فی امت قد خلت من قبلها امم، اسی طرح ہم نے آپ کو ایسی امت میں رسول بنا کر بھیجا جس سے پہلے کئی امتیں گزر چکی، تاکہ آپ ان کو وہ پڑھ کر سنائیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، اور یہ رحمان کا انکار کر رہے ہیں، کہہ دیجئے وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے توکل کیا اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسالت کے تسلسل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بنیادی ستونوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ کی بعثت کوئی انوکھا واقعہ نہیں تھا، پہلے بھی آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہے۔ کفار مکہ رحمان کا انکار کرتے تھے، لیکن رحمان کون ہے؟ ہم یکفرون بالرحمن، قل هو ربی، وہ میرا رب ہے، جس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ تو آیت کے آخری حصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے چار عظیم حقائق بیان کیے گئے۔ نمبر ایک، ربوبیت کا اقرار، ہوا ربی۔ پھر الوہیت کا اقرار، لا الہ الا ہو، توحید خالص، بندگی صرف اسی کی۔ پھر کامل بھروسہ، علیہ توکلت، نتیجہ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اور رجوع اور توبہ، الیہ متاب، لوٹ کے اسی کے پاس جانا ہے۔ ولو ان قرآن سیرت به الجبال، اور اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کے ذریعے پہاڑ چلا دیے جاتے، یا اس کے ذریعے زمین پھاڑ دی جاتی، یا اس کے ذریعے مردوں سے کلام کیا جاتا، تب بھی اس کو نہ مانتے۔ ہوئے ہوئے، یعنی جو سٹبن لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کسی بات سے نہیں سمجھتے، بلکہ اختیار سارے کا سارا اللہ ہی کے لیے ہے۔ کیا پھر بھی وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اس بات سے مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ضرور ہدایت دے دیتا، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کو کوئی نہ کوئی آفت ان کے کیے کے بدلے ہمیشہ پہنچتی رہے گی، یا ان کے گھر کے قریب اترتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے، بے شک اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ بات یہ کہ قرآن کا اصل مقصد دلوں کی دنیا بدلنا ہے۔ اگر کوئی کلام پہاڑوں اور زمین کو ہلا سکتا تو وہ یہی قرآن ہوتا، یعنی اس کے اندر اتنی طاقت ہے۔ لیکن ہدایت کا تعلق مادی کرشموں سے نہیں ہے، بلکہ دل کے میلان سے ہے۔ دنیا میں تمام معاملات اللہ کے حکم کتابیں، بل للہ الامر جمیعا، اللہ نے انسان کو روبوٹ نہیں بنایا، چاہتا تو جبرن سب کو مسلمان بنا دیتا۔ انسان کو فری ول دی گئی، اب جو چاہے مانے اور جو چاہے انکار کرے۔ یاد رکھیے، پہاڑوں کو چلانے، زمین کو پھاڑنے کے لیے جس توانائی انرجی کی ضرورت ہوتی ہے نا، اس درجے کی انرجی اس کلام میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام اعلیٰ ترین کلام ہے، جو کائنات کے ڈھانچے کو بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لیکن جن لوگوں کے دل پہاڑوں اور پتھروں سے بھی سخت ہوتے ہیں نا، ان پہ قرآن اثر نہیں کرتا۔ وہ قرآن جو پہاڑوں کو ہلانے کی قوت رکھتا ہے، آتا نا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ اتارتے، تم دیکھتے کہ وہ دب گیا ہے، بیٹھ گیا ہے، ہمبل ہو گیا ہے، اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، ٹوٹ گیا ہے، لیکن کیا میرا دل بھی کچھ ہلا؟ میرے اندر بھی کوئی ٹوٹ پھوٹ شروع ہوئی؟ میرے اندر بھی کوئی بے چینی آئی؟ میرے اندر بھی کوئی تبدیلی آئی؟ اگر نہیں تو سمجھے کہ پھر آپ کا دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے۔
وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أَنَابَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد
ولقد استهزئ برسل من قبلك اور بے شک آپ سے قبل کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تو جن لوگوں نے کفر کیا میں نے ان کو ڈھیل دی پھر میں نے انہیں پکڑ لیا تو کیسی سخت تھی میری سزا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی اور کفار کے لیے تنبیہ ہے۔ حق کی دعوت کو مذاق کا نشانہ بنانا منکرین کا پرانا طریقہ ہے، لیکن اللہ کا گناہگار کو مہلت دینا یہ اللہ کا ایک قانون ہے، ڈھیل دیتا ہے، استدراج۔ جب مہلت ختم ہو جائے تو پھر اچانک ہی عذاب آتا ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ حق پر ہیں، قرآن پر عمل کر رہے ہیں اور لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں تو آپ کو اپنی جگہ سے نہیں ہلنا۔ یہ آیت دین کی دعوت دینے والوں کو استقامت سکھاتی ہے، ثابت قدمی دیتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ کسی کو بھی زندگی میں ملنے والی بہت سی نعمتیں اس کی نیکی کی دلیل نہیں ہوتی۔ کبھی یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس تو اتنی نعمتیں آنی شاید میں بڑی نیک ہوں، بلکہ اس کو ایک امتحان سمجھے اور اللہ کی طرف پلٹیں اور اللہ کی پکڑ سے کبھی بے خوف نہ ہو۔ افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، کیا بھلا وہ جو ہر شخص پر اس کا نگران ہے جو اس نے کمائی کی، کوئی دوسرا اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ اور پھر انہوں نے اللہ کے لیے کچھ شریک بنا رکھے ہیں، کہہ دیجئے تم ان کے نام لو، یا تم اسے اس چیز کی خبر دے رہے ہو جسے وہ زمین میں نہیں جانتا، یا ظاہری بات کرتے ہو؟ بلکہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ان کا فریب خوش نما بنا دیا گیا ہے اور یہ سیدھے رستے سے روک دیے گئے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ وہ جو ہمارے ہر عمل کا نگران ہے نا، وہی عبادت کا حقدار ہے۔ اللہ صرف خالق نہیں ہے بلکہ مخلوق پر مسلسل نگرانی کرنے والا بھی ہے، ایٹم سے کہکشاں تک۔ اور اس کے برعکس اللہ کے ساتھ بنائے گئے شریکوں کی حقیقت یہ صرف خیال ہیں، کفار کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے گئے ہیں۔ ہمارے لیے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کی نگرانی کو یاد رکھیں اور رب کائنات کی پہچان کرتے رہیں، ورنہ جو رب کو نہیں پہچانتا ان کے لیے کیا ہے؟ لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں ایک عذاب ہے، اور یقیناً آخرت کا عذاب تو کہیں زیادہ سخت ہے، اور انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں، یعنی اللہ کی بندگی سے منہ موڑنے والوں کا انجام بتایا جا رہا ہے. یاد رکھیے، دنیا کا عذاب صرف سیلاب اور زلزلہ نہیں ہوتا، بلکہ اس میں وہ سارے نفسیاتی، معاشرتی مسائل، تکلیفیں بھی ہوتی ہیں جو حق سے، ہدایت سے دور ہونے کا نتیجہ ہوتی ہیں. ذہنی بے چینی، کیونکہ اللہ کی یاد سے غافل دل کبھی پرسکون نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح دلوں کے اندر خوف ہونا، لالچ ہونا، حسد ہونا، یہ بھی ایک عذاب ہے. اور پھر دنیا میں ذلت، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے نا تو انسان اپنی ہی نظروں میں گر جاتا ہے، مستقل ذہنی تناؤ کا شکار رہتا ہے. اور آخرت کا عذاب تو تھکا دینے والا ہوگا، لیکن فرار کا کوئی راستہ نہ ہوگا. جب اللہ کا فیصلہ آ جائے گا تو پوری کائنات بھی مل کر کسی کو نہیں بچا سکے گی. یہ آیت ایک الٹیمیٹم کی حیثیت رکھتی ہے کہ سرکشی چھوڑ دو، ورنہ اپنے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی تکلیفوں کا سودا کر رہے ہو. مثل الجنت التی وعد المتقون، اس جنت کی صفت جس کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے، یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس کے پھل دائمی ہیں، اور اس کا سایہ بھی. یہ ان لوگوں کا انجام ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اور کافروں کا انجام آگ ہے. اللہ اکبر. عذاب کے تذکرے کے بعد جنت کا ذکر ہے. جنت کی حقیقت انسانی عقل سے ماورا ہے، صرف مثالوں سے کچھ چیزیں سمجھائی گئی ہیں. جنت میں اشیاء کے ذائقے کبھی ختم نہیں ہوں گے. دنیا میں تو آپ دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے ٹیسٹ بڈز پرانے ہو جاتے ہیں، وہی چیزیں جو بڑا مزہ دیتی تھی اب ان کو کھا کے مزہ ہی نہیں آتا. لیکن جنت میں جو بھی دیا جائے گا اس کے لذت میں کمی نہیں آئے گی. اکلہا، اکل کو پھل کو بھی کہتا ہے، ہر کھانے کی چیز، دائمی، دائمی ہوں گے، دائمن. اور جنت میں مثالی سکون ہوگا، بہتا پانی، ہریالی، درختوں کا سایہ. یہ انسان کے اندر دنیا میں بھی خوشی کا ہارمون پیدا کرتے ہیں، سیروٹونن. لیکن جنت کا جو نقشہ ہے اس کو تو تصور کر کے انسان خوش ہو جاتا ہے. یاد رکھیے، تقوی کا انجام تو جنت ہے، لیکن کفر کا انجام پھر آگ ہے. یعنی عظیم الشان جنت صرف خواہش پر نہیں ملے گی کہ آپ کا دل چاہتا ہے آپ جنت میں جائیں. دنیا میں تو میرا دل چاہتا ہے یہ مل جائے، تو کبھی مل بھی جاتا ہے چاہے آپ اس کے لیے کوئی بھی محنت نہ کریں، لیکن وہاں تو تقوی کے بغیر انٹری ممکن نہیں. تو دنیا میں دل لگا کے بیٹھنے کی بجائے اس دائمی جنت کے لیے تیاریاں کرتے رہا کریں، جو وہاں ریکوائرڈ ہے اسے اکٹھا کریں. والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر خوش ہوتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے. اور کچھ گروہ ایسے ہیں جو اس کے بعض حصے کا انکار کرتے ہیں، سارے قرآن کو نہیں مانتے. کہہ دیجئے مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ ہی کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، اسی کی طرف میں بلا رہا ہوں اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ خود اچھے ہوتے ہیں، جو اچھی چیز دیکھتے ہیں اس کو اچھا کہتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ضدی ہوتے ہیں، سچائی کو دیکھ بھی لیتے ہیں لیکن مانتے نہیں. تو سچائی کو دیکھ کے سلیم الفطرت لوگ اور ضدی لوگوں کے رویے بالکل متضاد ہوتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ حقیقی علم وہ ہے جو حق سے خوش کر دے، اور حقیقت کو اختیار کرنے میں اسے کوئی انکار نہ ہو. اور یہاں پھر آپ دیکھیے خوش ہونے کی بات کی گئی نا، والذین آتیناہم الکتاب، اہل کتاب کی بات ہو رہی، یفرحون بما انزل الیہ، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں جو آپ کی طرف آ رہا ہے. تو ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ کیا قرآن پڑھ پڑھ کے ہم بھی خوش ہوتے ہیں کہ نہیں. تو عقل مند وہی ہے جو اس کو پڑھ کر خوش ہوتا ہو. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں ایک حکم کے طور پر نازل کیا ہے. اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا، تو اللہ کے مقابلے میں نہ آپ کا کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا. اب یہ حکمًا عَرَبِيًّا ہے، لہذا عربی جاننا ضروری ہے، کیونکہ یہ قرآن سمجھنے کی بنیاد ہے. اللہ نے اس کو اس زبان میں نازل کیا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہے. اور دوسری بڑی اہم بات کی گئی کہ علم آنے کے بعد خواہشات نفس کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، اور حق کو چھوڑ کر باطل کے پیچھے چلنا سراسر جہالت ہے. اور قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ زندگی کے فیصلے اس کے مطابق کرنے کے لیے بھی ہے، اور قرآن کو سمجھنا ضروری ہے.
وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى نسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ اور یقیناً آپ سے پہلے بھی ہم نے کئی رسولوں کو بھیجا اور ہم نے ان کے لیے بیویاں اور اولاد بنائی اور کسی رسول کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی لاتا ہر وقت کے لیے ایک کتاب ہے رسول انسان ہوا کرتے ہیں فرشتہ نہیں لیکن لوگ کہتے تھے کہ ایسا رسول ہے جو کھاتا پیتا بازاروں میں چلتا ہے شادی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا سارے رسول انسان تھے ان کی شادیاں ہوئیں اولادیں ہوئیں سب کچھ انسانوں والا تھا رسول انسانوں میں سے کیوں بھیجے تاکہ وہ انسانوں کے لیے رول ماڈل ہوں اور یہ جو فرمایا نا لکل اجل کتاب اس کا مطلب یہ کہ جو ہونا ہے نا وہ اللہ نے پہلے سے لکھا ہوا ہے اس کو سب پتہ ہے اور پھر یہ بتایا گیا کہ انبیاء کو انسان بنا کر بھیجا تاکہ انسانوں کی اصلاح ہو اور دینداری کا مطلب دنیا چھوڑنا نہیں ہوتا وہ کہتا تھا نا نبی کو نہ کھانا چاہیے نہ پینا چاہیے بس فرشتہ ہو کوئی سپر چیز ہو ہم جیسا نہ ہو آپ بھی پھر سب کچھ چھوڑ دیتے دینداری کا مطلب دنیا چھوڑنا نہیں ہے دنیا کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے حلال جائز طریقے سے اور یہ یاد رکھے ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے وہ اپنے وقت پر ہی ہوگی بے چین نہ ہو بے صبر نہ ہو یمح اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے جو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پچھلی شریعتوں کے احکام منسوخ کر دیتا ہے کچھ کو باقی رکھ دیتا ہے انسان کی زندگی میں بھی کچھ فیصلے اس کے اعمال مثلا دعا صدقہ صلہ رحمی کی بنیاد پر بدل جاتے ہیں دعا تقدیر بدلتی ہے صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں صلہ رحمی سے عمر میں برکت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا کے اور دے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے اور اسی طرح فرشتے بھی جو لکھتے ہیں نا کتاب پر اعمال نامے پر اس میں سے بھی اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے معاف کر دیتا ہے اور جو چاہتا ہے پکا کر دیتا ہے کہ اس پہ تو پکڑ کروں گا اللہ بچائے تو اللہ تعالیٰ کے جو لوح محفوظ ہے نا اس کا علم ازلی ہے یعنی ہمیشہ سے اللہ کو سب پتا ہے کیونکہ وہ اللہ ہے تقدیر اللہ کی لکھی ہوئی ہے نا اللہ مٹانے پہ بھی قادر ہے لہذا مایوس نہ ہو کچھ لوگ کہتے ہیں نا اگر لکھا ہوا ہی ہے تو پھر ہمارا کیا قصور ہم نے تو وہ لازمی کرنا ہے نہیں آپ دعا کریں کہ یا اللہ مجھے اس برائی سے بچا لے تو دعا کی وجہ سے آپ نہیں کریں گے وہ پھر اسی طرح صدقہ اور باقی چیزیں بھی، اور کائنات کو ایسی مشین نہیں جو خود ہی چل رہی ہو، اللہ اس کو چلا رہا ہے. اس لیے جو چاہتا ہے مٹاتا ہے، جو چاہتا ہے رکھتا ہے، اور اصل کتاب اس کے پاس ہے. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اگر ہم آپ کو اس چیز کا کچھ حصہ دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، یا ہم اس سے پہلے آپ کو فوت کر لیں، تو بے شک آپ کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے اور ہمارے ذمہ حساب لینا ہے. مخلص انسان کا کام یا ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ جو کام اس کو دیا جائے وہ کر لے. ٹھیک ہے، کفار کو عذاب کب ملنا چاہیے یہ اللہ کو پتا ہے، اس کی حکمت پہ منحصر ہے. پیغمبر اپنا کام کرتے جاتے ہیں، علین الحساب، نتیجہ اللہ کے ذمہ ہوتا ہے. اور اسی طرح دین کے داعی جو ہوتے ہیں ان کا کام ہے لوگوں تک بات پہنچا دینا، اس سے ان کو فائدہ ہوگا یا نہیں یہ اللہ کی مرضی ہے. اس لیے انسان کبھی مایوس نہ ہو، جو اللہ چاہے گا ہوگا. کیونکہ بازو کہتے تھے نا، میں نے اپنے بچے کو اتنا سمجھایا اتنا سمجھا، بس اس نے کچھ نہیں سمجھا. آپ نہیں سمجھا سکتے، اللہ چاہے گا تو سمجھے گا وہ. لہذا اللہ سے دعا بھی کریں، صرف اپنی کوششوں پہ نہ رہیں. اور اگر آپ اچھے کاموں کی دعوت دیتے ہیں نا لوگوں کو اور کوئی نہیں سنتا، تو غمگین نہ ہو، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی. ٹرانسمیٹر کا کام کیا ہوتا ہے؟ سگنل کو صحیح طور پر بھیجنا. اگر ریسیور اپنا اینٹینا بند کر لے تو ٹرانسمیٹر کی غلطی تو نہیں نا. کیا خیال، ٹرانسمیشن ہو رہی ہے، آپ نے ریڈیو بند کیا ہوا ہے تو آپ کو تو کچھ نہیں سنائی دے گا. اپنے فرائض پہ توجہ دیں، نتائج پہ نہیں، نتائج اللہ کے پاس ہیں. اولم یرو انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ اور اللہ فیصلہ فرماتا ہے، کوئی اس کے فیصلے میں رد و بدل کرنے والا نہیں، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے. ایک معنی تو یہ کیا جاتا ہے کہ اسلام کے غلبے سے کفر کی زمین سمٹتی جا رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور بعد میں مسلمانوں کو اللہ نے بہت فتح دی اور زمین پہ اسلام پھیلتا چلا گیا، اور مشرکین کے حق میں زمین سکڑ گئی، چھوٹی ہو گئی، جغرافیہ بدل گیا. اور پھر یہ ہے کہ لا مواقب الحکم، جب اللہ کسی کے عروج و زوال کا فیصلہ کر لیتا ہے نا، تو کوئی طاقت اللہ کے فیصلوں کو نہیں بدل سکتی، اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور اللہ کا عدل قائم ہو جاتا ہے. اور جہاں تک یہ نا کہ زمین کناروں سے گھٹ رہی ہے، جو لیٹسٹ ریسرچز ہیں وہ بڑی حیرت انگیز ہیں کہ زمین مکمل گول نہیں بلکہ اپنے پول سے تھوڑی سی دبی یا چپٹی ہوئی ہے نا، اور زمین کی روٹیشن کی وجہ سے پولز پر زمین کا ریڈیس کم ہو رہا ہے اور وہ کناروں سے گھٹ رہی ہے. اب یہ چیزیں سامنے آ رہی. اسی طرح ناسا کی تحقیق کے مطابق زمین کی جو بالائی فضا ہے وہاں سے ہر سیکنڈ میں کچھ گیسز، ہائیڈروجن وغیرہ، خلا میں خارج ہو جاتی ہیں. اس طرح زمین مادی طور پر اپنے کناروں سے مستقل طور پر مسلسل گھٹ رہی ہے، اندر کا پریشر بڑھ رہا ہے. یعنی زمین سکڑ رہی ہے اور اندر پریشر بڑھ رہا ہے، اور یہ کسی وقت اتنا بڑھے گا کہ پھٹ جائے گی، قیامت آ جائے گی. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، تو جس زمین کے اقتدار کو انسان اپنے لیے بڑے فخر کی بات کر رہا ہے، وہ زمین ہی سکڑ رہی ہے بھائی. تو اس لیے اپنے اعمال کی فکر کریں اور اللہ کی طاقت کو کم نہ سمجھیں. وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی چالیں چلی تھی، مگر ساری تدبیریں تو اللہ ہی کے لیے ہیں، ہر شخص جانتا ہے جو وہ کمائی کر رہا ہے، اور کفار جلد جان لیں گے کہ گھر کا انجام کس کے لیے ہے. یاد رکھیے، اللہ کی تدبیر سب پر غالب ہے. اللہ ہر انسان کے عمل اور نیت سے واقف ہے. یعلم ما تکسب کل نفس، سازشیں اندھیروں میں ہوتی ہیں، اللہ کے لیے کوئی اندھیرا نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رہے کہ سچائی مستحکم ہوتی ہے، ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے اور اپنی نیت صاف رکھنی چاہیے، اور سازشوں کے مقابلے میں اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں. کہہ دیجئے، میرے اور تمہارے درمیان اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے، اور وہ شخص بھی جس کے پاس کتاب کا علم ہے. تو ہر طرح کے دلائل اور واضح معجزات کے بعد کفار نے رسالت کا انکار کر دیا. تو یہاں کیا بتایا گیا کہ وہ انکار کریں بھی تو اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی عملی گواہیاں موجود ہیں، اور سچا علم ہمیشہ حق کی تائید کرتا ہے. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، یہاں علم کی عظمت بھی بیان ہو رہی ہے. اور جو سچا انسان ہوتا ہے نا، وہ کسی کے ماننے یا نہ ماننے سے پریشان نہیں ہوتا، معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے. اور علم جو ہے وہ انسان کو حق و باطل کی تمیز سکھاتا ہے. اگر آپ سچے ہیں اور دنیا آپ کو جھٹلاتی ہے، تو تسلی رکھیں کہ اللہ کا جاننا کافی ہے کہ آپ سچے ہیں. سورۃ الرعد کا آغاز کتاب سے ہوا تھا اور اختتام کتاب کے علم پر ہوا ہے.
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار